الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، حیات المسلمین کی اس روح نمبر 24 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چار باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک، اہم امور کو مشورے سے انجام دینا. دوسرے، آپس میں محبت، الفت اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنا. افتراق و انتشار سے پرہیز کرنا، اور اگر کسی وقت باہم نزاع یا جھگڑا ہو جائے تو صلح صفائی کرانا. تیسرے، معاملات صاف رکھنا اور شریعت کے مطابق کرنا، اپنے تمام معاملات کو صاف و صحیح رکھنا اور شریعت کے مطابق ان کو انجام دینا. چوتھے، حسن معاشرت اختیار کرنا. ان میں سے تین باتوں کا بیان تشریح کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ تعالی چوتھی بات بیان کی جائے گی. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بھی اور اس کے علاوہ اپنے ملفوظات و مواعظ میں بھی، بالخصوص اس موضوع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی جامع اور آسان کتاب ہے آداب المعاشرت، اس میں اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس کے بغیر تو انسان بھی انسان نہیں ہے، اور ثابت کیا ہے کہ یہ بھی دیگر احکام دین کی طرح ایک حکم ہے، اور بعض وجہ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جیسے قرآن شریف میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے اور حج کا حکم ہے، اسی طرح اچھی معاشرت اپنانے کا بھی حکم ہے. حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ معاملات کے درست ہونے سے اور معاملات کے صاف اور صحیح ہونے سے انسان کے مال کی حفاظت ہوتی ہے. جتنا معاملہ صاف صحیح ہوگا اتنے ہی ایک دوسرے کا مال محفوظ رہے گا, کیونکہ اس میں کوئی کسی کا مال ناحق نہیں لے گا. جب نہیں لے گا تو مال اپنی جگہ پر جس کی ملکیت ہے محفوظ اور معمون رہے گا. اور حسن معاشرت سے انسان کا دل محفوظ رہتا ہے, دل محفوظ رہتا ہے اذیت سے, دل محفوظ رہتا ہے تکلیف سے, دل محفوظ رہتا ہے پریشانی سے, اور دل مال سے بڑھ کر ہے. دل مال سے بڑھ کر ہے, لہذا حسن معاشرت معاملات کی صفائی سے بھی زیادہ ضروری ہے. اسی طرح ایک جگہ فرمایا کہ معاملات صحیح رکھنے سے انسان کا مال محفوظ رہتا ہے, اور حسن معاشرت سے انسان کی عزت آبرو محفوظ رہتی ہے. اور ظاہر ہے کہ عزت آبرو مال کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اور اہمیت رکھتی ہے, لہذا جس سے آدمی کی آبرو محفوظ رہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت مال کے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں کی حفاظت ہونی چاہیے, جان کی بھی مال کی بھی. اور اسی کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں اپنے عظیم الشان اور جامع اور کامل و مکمل خطبے میں اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ تمہاری جان, تمہارے مال, تمہاری آبرو اسی طرح محترم ہے جیسے کہ خانہ کعبہ محترم ہے, بلکہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر اس کا احترام ہے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ کی خدمت اقدس میں دو عورتوں کا ذکر کیا گیا. ایک عورت کے بارے میں جو کہا گیا کہ حضور وہ بڑی عابدہ زاہدہ اللہ والی ہے, یعنی ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی ہے, ذکر و تلاوت میں مصروف رہتی ہے, دن رات نیک کام میں مشغول رہتی ہے, لیکن زبان کی بہت کڑوی ہے, اس کی زبان اسے قابو میں نہیں رہتی, جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو ستاتی ہے اور اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. اس کے پڑوسی اس سے نالا ہیں, اس کے پڑوسی اس کی زبان درازی سے اور دل خراش باتوں سے پریشان ہے اور اذیت میں ہے. آپ نے فرمایا ہی فی النار, یہ عورت جہنمی ہے, یہ عورت جہنمی ہے. تو اس میں اس کو جہنمی فرمایا باوجود عابدہ زاہدہ ہونے کے, اس لیے کہ اس نے اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستانے کا عمل نہیں چھوڑا. لہذا اس نے حسن معاشرت کو اختیار نہیں کیا اور اپنی زبان سے باوجود نیک ہونے کے اس نے خیال نہیں کیا, تو اس کے بارے میں فرمایا وہ دو رکھی. جیسے جیسے نماز نہ پڑھنے سے آدمی کو دوزخ کی وعید ہے, حج و زکوٰۃ نہ دینے سے دوزخ کی وعید ہے, اسی طرح اچھی معاشرت اختیار نہ کرنے کی وجہ سے بھی دوزخی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ حسن معاشرت کتنی اہم چیز ہے. اور دوسری عورت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہے, بس فرائض و واجبات پر اکتفا کرتی ہے, لیکن زبان کی بہت شیریں ہیں، زبان کی بہت میٹھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی بھی اس سے خوش ہیں، دوسرے لوگ بھی اس سے خوش ہیں۔ آپ میں ہیر فل جننا، فرمایا یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان عبادت بھی کرے، ذکر بھی کرے، تلاوت بھی کرے، یہ بھی دین ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اور اپنا انداز زندگی، انداز گفتار، انداز طرز عمل ایسا کرے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو ناحق تکلیف نہ پہنچے۔ یہی روح ہے معاشرت ہے۔ گزشتہ منگل کو میں نے معاشرت کا خلاصہ اور اس کی جڑ بیان کی تھی، اور خلاصہ اور جڑ آدمی کو معلوم ہو جائے تو پھر اس کو یاد رکھنا اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حسن معاشرت کی جڑ یہ ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اس طرح زندگی گزارنا سیکھے، آدمی اس دنیا میں اس طرح اپنی زندگی گزارنا سیکھے کہ اس کی وجہ سے نہ کسی دوسرے مسلمان کو یا دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کے کسی اشارے اور کنائے سے، اور نہ ہی اس کے کسی اور طرز عمل سے۔ بس ایسا آدمی بن جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر یہ آسان نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے ایک تو عزم مسمم ضروری ہے، دوسرے بھرپور کوشش ضروری ہے، تیسرے کسی اللہ والے کے رہنمائی میں حسن معاشرہ سیکھنے کی ضرورت ہے، چوتھے گڑ گڑا کر دعا کرنے سے۔ یہ چار باتیں اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری معاشرت صحیح ہو جائے گی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دار العلوم کراچی ہیں، ان کے وصال کے بعد ان پر البلاغ کا خصوصی نمبر شائع ہوا ہے جس کا نام ہے مفتی اعظم نمبر، البلاغ کا مفتی اعظم نمبر اب بھی ملتا ہے، الحمدللہ مطبوع ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ وہ لے لیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے، دانشوروں نے اسکالروں نے اور حضرت سے عقیدت و محبت رکھنے والوں نے حضرت پر مختلف مضامین لکھے، اس میں ایک مضمون کی جو سرخی ہے وہ یہ ہے، ان کے پر کسی نے مضمون لکھا ہے، ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس کی سرخی یاد ہے، اس کا عنوان تھا ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو، ان کی باتوں میں گلوں کی خوشبو۔ یعنی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے کہ جب بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ حضرت کا انداز گفتگو اتنا بھلا تھا اور ایسا پیارا اور متوازنہ تھا کہ جس سے بات کرتے تھے وہ چاہتا تھا اور باتیں کرے، سامعین بھی جب حضرت سے باتیں سنتے تھے تو جی چاہتا تھا بہت باتیں کرتے رہے۔ وجہ یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مخصوص خلفاء میں سے تھے اور ان کے علمی جانشین تھے، ان کے تربیت یافتہ تھے، تو جیسے وہ علم کے اندر پہاڑ تھے، عقل و فہم کے اندر امام تھے، اس نے معاشرت میں بھی وہ یکتائے روزگار تھے، تو ہم بھی تو انہیں کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی تو ان سے محبت عقیدت رکھنے والے ہیں، جب ہیں تو ہم بھی اس کو اختیار کریں۔ تو حسن معاشرت اس کا نام ہے کہ ہم سے کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لہذا جتنی باتیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جتنے کام ہیں، ان سب میں ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ میری جانب سے کسی دوسرے کو بلا وجہ کوئی ناحق تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ہمارے حضرت تھی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شعر میں نے پچھلے منگل کو سنایا تھا، دوبارہ سناتا ہوں۔ عمر بھر اس اہتمام میں گزری، عمر بھر اس اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ باغ نہ ہو۔ یعنی ساری زندگی اس فکر میں گزری کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بلکہ حضرت کی تو ایک عجیب شان ہے جو کہیں اور نظر نہیں آئی، کہ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا، اور یہ اخیر عمر میں فرمایا، اپنی اخیر عمر میں فرمایا کہ زندگی کا آخر ہے اور سب کو معلوم ہے کہ رمضان شریف میں اگر کسی کی موت واقع ہو تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری عطا فرمائیں تو رمضان شریف میں عطا فرما دیں، لیکن میں اس کی دعا نہیں کرتا، یہ آگے کی بات سمجھ لیں گے، لیکن میں رمضان شریف میں اپنے انتقال کی دعا نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر دن میں سب روزے سے ہوتے ہیں، شام کو افطاری کی فکر ہوتی ہے، رات میں تراویح کی فکر ہوتی ہے، اٹھ کر سحری کی فکر ہوتی ہے، تو ہر روزے دار کا رمضان بڑا مصروف ہوتا ہے، تو اگر میں نے یہ دعا کی اور قبول ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں یہ دعا نہیں کرتا کہ اللہ مجھے رمضان میں اٹھائے، چنانچہ اللہ نے ان کی آرزو پوری فرما دی، رمضان شریف خیریت سے گزر گیا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، عید بھی گزر گئی، مدرسے میں داخلے بھی ہو گئے، تعلیم کا بھی تقریباً آغاز ہو گیا، تقریباً 13 شوال کو حضرت کا وصال ہو گیا۔ دیکھا کہ کوئی کسی نے اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے پسماندگان کی راحت کا خیال کیا ہو؟ کچھ بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن حضرت کا یہ مقام تھا، اور کہ رمضان شریف میں اس لیے مرنا گوارا نہ کیا کہ میرے لواحقین کو، میرے پسماندگان کو اور متعلقین کو تکلیف ہوگی، اس لیے رمضان کے میں اپنے آپ کو اس فضیلت سے اپنے آپ کو معروم کرنا گوارا کر لیا، لیکن پسماندگان کی تکلیف جو ہے وہ گوارا نہیں فرمائی۔ یہ ہے دیکھو جو حل، یہ چیز ہوتی ہے جس کو سیکھا جاتا ہے بزرگوں سے اور حاصل کیا جاتا ہے ان سے۔ تو زندگی بھر بھی انہوں نے اس شعر کا ہی مزداق تھے کہ زندگی بھر بھی انہوں نے اس طرح سے گزاری کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور مرنے کے بعد بھی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری وجہ سے میرے لواحقین کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ معاشرت کی روح ہے بھائی، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو مشہور و معروف ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال۔ حقیقی مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ رہے، اور ہاتھ اور زبان کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی زبان کا غلط استعمال موجب اذیت ہے، اور ہاتھوں کا بے جا استعمال موجب تکلیف ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ لات مار دو، تو ہاں زبان سے اور ہاتھ سے چونکہ زیادہ تر تکلیف ہوتی ہے اس لیے اس کے ذکر فرمایا، لہذا لات مارے گا اور ناحق مارے گا تو یہ بھی اسی طرح ہے جیسے ہاتھ سے کسی کو ناحق مارنا، جیسے یہ نہ جائے جیسے وہ بھی نہ جائے، ایسی آنکھوں کے اشارے سے ہی بعض مطلب آدمی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. مثلا ناحق کسی کو آپ گھور کر دیکھیں جس کی وجہ سے وہ ڈر جائے یا بدگنوانی میں مبتلا ہو جائے، یہ بھی ناجائز. اور بعض لوگ ایک دوسرے کو تان و تشنیع کرنے کے لیے ایک آنکھ بند کر کے اشارہ کرتے ہیں، ایک آنکھ بند کر کے اشارہ کرتے ہیں اور کسی پر تانا مقصود ہوتا ہے، کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو یہ بھی ایسے جیسے کہ کسی کے ناحق گھونسا مارنا. لہذا مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جو سر سے پیر تک اپنے وجود سے دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے، یہ ہے اس کی اصل، یہ ہے اس کی جڑ. اور بغیر چار کام پر عمل کیے یہ چیز حاصل ہونا مشکل ہے. چار کام پھر دوہرا دیتا ہوں جو اس کے اندر ضروری ہے، اس لیے کہ معاشرت کی خرابی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. معاشرت کی خرابی ہمارے معاشرے میں عام ہے. کسی کو تو کیا کہیں جو بزرگوں سے تعلق رکھنے والے کہلاتے ہیں اور جو ظاہری طور پر نماز روزے پابند ہیں، لیکن ان میں بھی ہزاروں میں کوئی کوئی حسن معاشرت پر عمل پیرا ہے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن معاشرت کے اہتمام کو تو لوگوں نے دین سے ہی باہر نکالا ہوا ہے. عرصہ دراز سے بس مسلمانوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بس نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے لو، حج کر لو اور تلاوت کر لو اور تسبیحات پڑھ لو، پھر جو چاہے کرو. یہ جو چاہے کرو یہ غلط نہیں. ارے بھائی دین اس کے علاوہ بھی بہت ہے. یہ جو مثال میں نے دی ہے نماز روزہ، یہ تو دین کا ایک شعبہ ہے. بس معاملات کا صحیح رکھنا یہ ایک الگ شعبہ ہے، اس سے بھی ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی. دیکھو کسی کا آپ موبائل چھین لو، اسے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ کسی کے زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ کرایہ دار بن کے بیٹھے تھے اور جناب اس کا مالک بن کے بیٹھ گئے. کسی پیسے چرائے جائیں گے تو اس کا دل دکھے گا نہیں دکھے گا؟ جیسے اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ معاملہ غلط کر رہے ہیں، آپ نے سودا کیا اور وقت پر پیمنٹ نہیں کر، یا آپ نے بیچنے کا وعدہ کر لیا اور وقت پر انکار کر رہے ہیں، یہ معاملات کی خرابیاں ہیں. اس سے بھی انسان کو اذیت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس انداز سے رہنا کہ جس سے کہ دوسرے تکلیف اٹھائیں اور یہ پرواہی نہ کر، اس سے بھی تکلیف ہوتی. تو معاشرت کی درستی کا خیال حال حال کسی کے اندر ہے، جبکہ یہ بھی اسی طریقے سے ضروری ہے جیسے کہ نماز روزہ ضروری ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، بھائی کسی کو شاہ صاحب بننا ہو، کسی کو غوث کو تم افضال بننا ہو تو کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ. اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ان دو باتوں پر خاص طور سے متوجہ فرماتے رہے کہ ایک تو اپنے معاملات صحیح کرو، صحیح رکھو ہمیشہ، اور دوسرے یہ کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت کے اس کے اوپر باقاعدہ بعض ہیں، کتاب تو میں نے بتائی دی آپ کو کہ آداب المعاشرت ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونے چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرت اچھی ہو جائے تو بس اس کتاب کو لے لیں اور روزانہ بلا ناغہ اس کا کم از کم ایک صفحے کا مطالعہ کریں. اس میں بعض ملفوظات ایسے بھی ہیں جو ذرا علمی انداز کے ہیں، وہ سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑ دیں، کیونکہ بیشتر تو ایسے آسان آسان ہیں کہ انسان ان پر عمل کرے تو اس کی زندگی پھول کی طرح اس کے لیے بھی موجب راحت بنے، دوسروں کے لیے بھی موجب راحت بن جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ماحول و معاشرے میں سوئے معاشرت کا رواج ہے، یعنی معاشرت کی خرابی، خراب معاشرت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اذیت ناک معاشرت معاشرت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے گھر گھر لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں، بدگمانیاں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس لیے کہ ہر ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بنا ہوا ہے، اذیت کا باعث بنا ہوا، اس وجہ سے سب تکلیف میں، سب پریشان ہیں، اور ایسے لوگ بھی پریشان ہیں جو تہجد گزار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، ذکر تلاوت کے پابند ہیں، لیکن وہ بھی پریشان، ان گھر والے بھی ان سے پریشان، تو یہ بھائی بہت اہم اور ضروری چیز ہے، جب تک ہم چار باتوں کو اختیار نہیں کریں گے ہماری معاشرت صحیح نہیں ہوگی، اور جب تک ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے ہماری معاشرت صحیح نہیں ہوگی، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے صحیح تعلق کی ہوا بھی نہیں لے گی، اور اس کو اللہ تعالیٰ قرب نصیب نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی حدیث کا وہ مقام آپ کو سنایا کہ عابدہ زاہدہ عورت کے آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ اس زبان کی بڑی کڑوی ہے، وہ پڑوسی اس سے نالا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے، یہ اس کی دلیل۔ تو ایک تو پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس طرح زندگی گزارنا سیکھوں گا کہ میری وجہ سے دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ہم تکلیف ہو، پہلے تو عزم مصمم کریں، اس کے بعد پھر پوری پوری کوشش کریں، پوری پوری کوشش میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کے اندر جو ہدایات حضرت نے لکھی ہیں، معاشرت کے جو آداب لکھے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کریں، اور تیسرے کسی اللہ والے کے رہنمائی میں چلیں، مشورہ لیں، کیونکہ آدمی اپنی عقل سے اگر چلتا ہے تو ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہر علم و فن کے اندر ماہر کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے، جب ضروری ہے تو یہاں بھی ضروری ہے۔ اور چوتھے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا، اس لیے کہ وہاں تو تذکیہ کرنے والے اصل میں اللہ پاک ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا گڑ گڑائے گا کہ اللہ میری معاشرت اچھی فرما دیجیے، مجھے اپنے معاملات صحیح کرنے کی توفیق دے دیجیے، اس نے معاشرت کی نعمت سے مجھے سرفراز فرما دیجیے، تو دعا مانگو، جب دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہو نہیں استجب لگ، دعا مانگو دعا قبول کریں گے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت عارف قدس اللہ سے جو آج بھی ان کی یاد کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں، کراچی میں تھے الحمدللہ، اور حضرت حنیم طلالے خاص خلفاء میں سے تھے، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دار العلوم کراچی تھے، انہوں نے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ مخور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کو ان سے بیعت کروایا، اسی سے اندازہ لگا لو اس پائے کے تھے، انہوں نے بھی ان سے خوب فیض پایا الحمدللہ، اور آج ان کا فیض ان کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، ان کا عمل بدلا ہوا۔ وہ فرماتے تھے کہ ساری زندگی کبھی بھی اپنی گھر والی سے گفتگو کا ذرا سا انداز بدل کر کے بات نہیں کی، ورنہ جب میاں بیوی کا تعلق تو ایسا بے تکلفی کا ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کبھی گرمی آئی جاتی، لیکن حضرت فرماتے زندگی بھر کبھی بھی لہجہ بدل کر کے بھی گھر والوں سے بات نہیں کی۔ اور کیوں ہونا ہو، اس لیے کہ ان کے جو مرشد ہیں وہ حکومت ہمارا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں سے یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ کھانا لا دو، پانی لا دو، اور دسترخوان اٹھا دو، جب بھی کہا ہمیشہ یہ کہا منگوا دو اٹھوا دو۔ کتنا فرق ہے، منگوا دو اٹھوا دو، لا دو اٹھا لو، کتنا فرق ہے دونوں، منگوا دو اٹھوا دو یہ برابر کے ساتھی سے کہا جاتا ہے میں ذرا یہ کام کروا دوں, اور جو ماتحت ہوتا ہے اور اپنے سے چھوٹا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ لا دو اور یہ لے جاؤ. تو اس قدر ان کا گھر والوں کا احترام مرحوم رکھتے تھے کہ ان کو چونکہ برابر کے, تو اللہ باپ نے شوہر کو حاکم بنایا, عورت کو محکوم بنایا, ورنہ تو بھائی اللہ ہی میں تو جانے آخرت میں کس کا درجہ بڑھ کر ہے. تو رفیق حیات ہے, رفیقہ حیات ہے, رفیق تو ساتھیوں کے, تو اس کا بھی خیال رکھتے. اب کبھی کبھار تو آدمی نرمی سے بات کرتا ہی ہے, لیکن ہمیشہ ساری زندگی سے خیال رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے. بھائی ہم بھی انہیں بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ہیں, تو بھائی ہم بھی اپنی معاشرت درست کرنے کی طرف توجہ دیں. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خانقاہ میں اس پر بھی بہت زور دیا کرتے تھے کہ جو چیز جہاں رکھی ہے اس کو وہیں رکھنے کا اہتمام کیا جائے. ہمارے اگر کوئی کرسی اٹھا کر کے آنے جانے کے راستے میں رکھ دیتے, یا چارپائی جہاں بچھائی جاتی ہے وہاں سے اٹھا کر کے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پر چارپائی رکھ دے, تو کیا ہوگا؟ اس ہو سکتا ہے کوئی نابینا وہاں سے گزرے اور اٹک کر گر جائے, یا کوئی شخص جس کو معلوم ہے کہ یہاں پر چارپائی نہیں ہوتی یا کرسی نہیں ہوتی اور اندھیرے میں وہاں سے ہو جائے تو اچانک ٹکرا کر گر جائے, یہ سوئے معاشرت ہے, معاشرت کی خرابی ہے. ہر انسان میں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جو چیز جہاں سے لے اس کو وہیں رکھے, اور ایسی جگہ ہرگز نہ رکھے جہاں سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہو. تو ایسی جگہ رکھنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو یہ معاشرت کی خرابی ہے, اور ایسی چیز کو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچنے سے بچایا جائے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. جی سب جانتے, سب کو مشہور ہے کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں. ادنا درجہ یہ اماتۃ الاذی عن الطریق, کہ آدمی جب راستے سے گزرے تو جتنی چیزیں راستے میں دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں ان کو ہٹائے, یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے اور ادنا شعبہ ہے. یعنی یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر مومن کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب وہ گزرے تو اندھوں کی طرح نہ گزرے, بلکہ اس طرح سے گزرے کہ اگر راستے میں کوئی چھلکا پڑا ہوا ہے, کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے, کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, کوئی اور چیز ایسی پڑی ہوئی ہے جیسے رسی اور لکڑی, کہ اس سے کیسے کوئی گزرے گا تو گر پڑے گا یا اٹک جائے گا یا کسی طرح اسے تکلیف ہو جائے گی, تو اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو ایک طرف کر دے. اب یہ فکر ہمارے اندر قائم رہا ماشاء اللہ. ہم تو گزرتے ہیں تو بس ایسے گزرتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں وہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے, کسی کو ٹھوکر لگ رہی ہے تو لگ رہی ہے, کوئی گر رہا ہے تو گر رہا ہے, بلکہ ہنستے ہیں لوگ اللہ بچائے. پھر اگر کوئی کیلے چھلکے پھر کوئی کسی کا پاؤں پھسل جائے تو وہ کھڑے ہوئے لوگ ہنستے ہیں. یہ ہنسنے کی بات ہے, رونے کی بات ہے, رونے کی بات ہے حقیقت میں, کہ بھائی میں نے چھلکا کیوں نہیں ہٹایا جو اس کی وجہ سے دوسرا مسلمان اس سے گر گیا, پھسل کر کے گر گیا. اور حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو جنت کے قالینوں پر لوٹنی کھا رہا ہے. جیسے جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو قالین کو بچے لڑکتے ہیں نا, ادھر سے لوٹتے ہوئے ادھر چلے گئے, ادھر سے لڑکتے ہوئے ادھر چلے گئے. فرماتے میں بھی ایک آدمی کو جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت قالینوں پر لوٹنی کھا رہا ہے, یعنی موج کر رہا ہے. اور پھر فرمایا وہ کسی بہت بڑے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں گیا, بلکہ اس وجہ سے گیا ہے کہ لوگوں کے راستے میں کانٹے دار جھاڑ درخت تھا, اور جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو اپنے کپڑے بچا بچا کے گزرتے تھے, تھوڑی بہت تکلیف ہوتی تھی نا سب کو کہ ایسا نہ ہو میری چادر اس جھاڑی میں پھنس جائے اور پھٹ جائے, تو اس نے اس کو درخت کو کاٹ دیا تاکہ لوگوں کو گزرنے میں آسانی ہو جائے. اس عمل پر اس کی بخشش ہو گئی اور وہ جنت میں چلے, اور حضور نے اپنی آنکھوں سے اس کو جنت میں لوٹنی کھاتے ہوئے دیکھا. اور آج ہمارا عمل کیا ہے کہ روڈ پر ہماری سائیکلیں, ہماری بائکیں, ہماری گاڑیاں, غلط پارکنگ میں کھڑی ہوتی ہے. اس طرح غلط طریقے سے کھڑے کر کے لوگ جاتے ہیں کہ لوگوں کو آنے میں جانے میں سخت تکلیف ہوتی. یہ بھی تو دین کا حصہ ہے, یہ کرنا تو سراسر ناجائز ہے. جیسے ناجائز تجاوزات ناجائز ہیں, ایسی ٹھیلا ریڑی گاڑی اس طرح سے کھڑا کرنا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو, ناجائز. آج فٹ پاتھ پر کتنے لوگ بیٹھے, فٹ پاتھ ہوتی ہے چلنے کے لیے, روڈ ہوتا ہے گاڑی کے لیے, لیکن آپ کو گاڑی کے روڈ پر چلانے والوں گاڑی کے آداب معلوم نہیں, کس طرح چلانی چاہیے اور کہاں کھڑی کرنی چاہیے, کہاں نہیں کھڑی کرنی چاہیے, اور فٹ پاتھ پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں, بیچنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, جس سے آنے جانے والے بےچارے پریشان ہوتے ہیں. یہ ہے دیکھو سوئے معاشرت کی مثالیں جو کس قدر ہمارے یہاں عام ہے. اس قدر عام ہے کہ آپ کسی گلی سے گزر جاؤ, کسی بازار سے گزر جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, آپ کو یہ سامان نظر آئے گا. جب آدھی دکانیں فٹ پاتھ پر ہوں گی تو پھر کیسے لوگوں کو آنے جانے میں سہولت ہوگی. مارکیٹیں تنگ, روڈ ہمارے تنگ, اور گھر کے اندر بھی یہی حال ہے کہ مشترک چیزیں استعمال میں ہوتی ہیں گھر کے اندر, تو اس کے اندر مشترک گھر کے اندر سب کو چاہیے کہ ہر چیز اس کی جگہ پر رکھنے کی عادت ڈالے. نہ رکھو تو سب کو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی, فلاں چیز مل نہیں رہی, پوچھتے ہیں تو کسی کو بتاتا کوئی نہیں بتاتا, یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے. اور یہ بھی المسلم مسلم المسلمون من لسانی و یدہ کے خلاف ہے. بہرحال بھائی, حسن معاشرت اپنانے کی ضرورت ہے اور سوئے معاشرت سے بچنا ضروری ہے. باقی آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ. درجہ صاحبیہ کے طالب علم ہے, اس کا بیٹا شدید بیمار ہے, اس کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوه الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين. برحمتك.